خصوصیت کے ساتھ، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہوں، مختلف طریقے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوں تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، کبھی لسانی بنیاد پر، کبھی مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جاری رہے، کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر، اختلاف کو ہوا دے کر وہ کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں افتراق اور اختلاف ہوتا رہے، جس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ اس لیے بڑی بردباری کی، دور اندیشی کی ضرورت ہے اور آپس میں متحد اور متفق رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن بہت سیانہ ہے، وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، کبھی کیسے اور کبھی کیسے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ نیا جال لے کر آتا ہے اور مقصد اس میں لوگوں کو پھنسانا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے، کان بھی کھلے رکھنے چاہیے، لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کر آپس میں الجھنا نہیں چاہیے، افتراق اور انتشار سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بحث، مباحثہ، مناظرہ، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو منع فرمایا کہ بحث مباحثہ مت کرو، الجھو مت، اس لیے کہ کوئی آدمی بحث مباحثے کے ذریعے سے عام طور پر راہ راست پر نہیں آتا۔ اس لیے جو آدمی جو بھی کر رہا ہے، جیسا بھی کر رہا ہے، اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح طور پر سمجھا سکتے ہیں تو طریقے سے، محبت سے، پیار سے اس کو الگ بلا کر سمجھا دیں، اگر آپ کی بات مان لے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بحث مباحثے کے لیے تیار ہو تو پھر اس سے الجھے مت۔ ابھی آج ہی کا جو واقعہ ہے آپ کے سامنے، مولانا سرفراز نعیمی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اگرچہ ان کا تعلق مسئلہ کے بریلی سے ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی غلط اور مذموم عمل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایک عالم دین تھے اور ان کو جو ہے وہ ظالموں نے مار ڈالا، شہید کر دیا، تو ہم بھی سخت الفاظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اسی بات کو بنیاد بنا کر، خدا نہ کرے وہ آگے اس کو لڑائی کا پیش خیمہ نہ بنا دے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ پہلے اس قسم کی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ لسانی بنیادوں پر لڑائی ہو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس سے اللہ نے ہمیں بچایا، تو ایسا نہ ہو کہ مسلک کی بنیاد پر اختلافات کو ہوا دی جائے اور پھر پورے پاکستان میں اس قسم کے معاملات اٹھ کھڑے ہوں کہ پتہ چلے کہ دو مسلک کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دشمن کی سازشیں بھی ہیں، ان سے ہمیں بیدار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بحث مباحثے میں الجھائے بھی تو آپ نہ الجھیے، اور کوئی ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے دو مسلمانوں کے درمیان خواہ مخواہ اشتعال پیدا ہو، لڑائی پیدا ہو، جس سے آپس میں لڑائی اور خانہ جنگی کسی کیفیت ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے موقعوں پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں جن دعاؤں کے اہتمام کا حکم دیا ہے، ایک تو دعا کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جہاں بھی موقع ملے اللہ رب العزت کے حضور التجائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حالات کو درست فرما دیں، ہمارے اعمال کو درست فرما دیں۔ اصل میں ہماری بدعمالیوں کے سبب یہ سارے مصائب، یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبی ما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں جیسا مسلمان ہونا چاہیے تھا ہم ویسے مسلمان نہیں، جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہمارا کردار نہیں۔ اور جو اعمال ہمارے ہونے چاہیے تھے بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ ہمارے اعمال نہیں. ہم اگر مجموعی اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھیں تو چوری، اسی طریقے سے ڈکیتی، جھوٹ بولنا، منافقت، رشوت کا لینا دینا، سودی کاروبار، اور اسی طریقے سے بددیانتی، امانت میں خیانت، کون سے جرائم ہیں جو آج ہم نہیں کر رہے اور کون سی بدعمالیاں ہیں جو ہم آج انجام نہیں دے رہے؟ اس لیے اصل تو اسی کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی رحمت متوجہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو. اسی لیے ہمارے بزرگ جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف اوراد بتاتے رہتے ہیں کہ مختلف طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی طرف متوجہ رہیں. کبھی فرما حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ پڑھتے رہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہیے. آج غالباً ہمارے یہاں مسجد میں ایک پمفلٹ شائع بھی ہوا جس میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو تسبیحات لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتلائی ہیں، اور مقصد یہ کی ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. ہم جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس غفلت سے ہم بیدار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں. تو ہمارے حضرات مختلف تسبیحات کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے عوام کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تم ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایسی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ناموں کے ساتھ تسبیحات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ اگر رات میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے تو جہاں ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اسی طریقے سے اگر اجتماعی موقع ملتا ہے اس میں بھی ہم اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، التجائیں کریں. کہ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات انتہائی ناگفتگو ہیں، انتہائی خراب، اور بظاہر دشمن کی کوشش یہی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو ایسی صورت جب سامنے ہو تو ہمیں پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور آیت کریمہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح سورہ والشمس کی بار بار جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، اس اتوار کو بھی بیان ہوا، اس سے پہلے بھی الحمدللہ اس طرح توجہ دلائی گئی، اس کا ورد بھی مستقل رکھیے. اور اس کے بعد دعا میں انہماک بھی ضرور ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگے بھی. اور اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے، استشال کر دینے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو ایک طرف یہ ساری صورت حال ہے. ابھی الحمدللہ ایک صاحب ایسے علاقے سے ہو کر آئے کہ جہاں متاثرین مالاکنڈ ڈویژن رہ رہے ہیں، تو ان سے جو باتیں پتہ چلیں تو بعض باتیں بڑی یعنی ایسی تھی کہ جس سے حوصلہ ملا کہ الحمدللہ علماء کرام بہت اہتمام کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی دلجوئی کر رہے ہیں جو گھر چھوٹنے کی بنا پر اور بعض جگہوں پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس بنا پر دل خستہ دل ہیں، زخمی دل ہیں، لیکن الحمدللہ علماء کرام جو ہے ان کے کام آ رہے ہیں. تقریباً 60 یا 70% جو خدمات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء حق وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر انہوں نے خیمے بھی لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے غذاؤں کا بھی بندوبست ہو، دینی روحانی غذا کا بھی بندوبست ہو، جسمانی غذا کا بھی بندوبست ہو. چنانچہ الحمدللہ ہمارا جامع دارالعلوم کراچی، ان کے بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں اور دیگر مدارس کے، انہوں نے بھی کیمپ لگائے ہوئے ہیں، اور جو ان سے دام درم ہے، سخن ہے، جس طرح سے بھی خدمت وہ انجام دے سکتے ہیں الحمدللہ کسی طریقے سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں. الحمدللہ جو کام حکومتوں کے کرنے کا ہے وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور ان کے جو خدام ہیں اور ان سے جو محبت رکھنے والے ہیں، اور آپ حضرات کے توسط سے، وساطت سے، آپ حضرات کے تعاون سے الحمدللہ یہ ساری خدمات وہاں انجام دی جا رہی ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور وہ لوگ جو بیچارے غلط فہمی میں مبتلا تھے، الحمدللہ ان کے دل جو ہے وہ اب اس سے خوش ہیں کہ الحمدللہ ان کی مدد صحیح طریقے پر ہو رہی ہے. اگرچہ بعض مناظر ایسے بھی ہیں کہ جس کو سن کر تکلیف ہوئی کہ ان کے جو حالات ہیں، چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اسی طریقے سے بعض خواتین ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور مختلف این جی اوز ہیں جن کے ہتھے وہ چڑھ گئے، تو ان کو نہ جانے وہ کیا کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دین سے اور اہل دین سے ان کو جو ہے گم کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، اس قسم کے معاملات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میں نے اسی لیے کہا کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تاکہ اگر اس قسم کے لوگ آئیں تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مدد فرمائے. یہ موقع اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا، رجوع تو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن ایسے حالات ہوں خاص طور پر تو پھر اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ استغفار کریں اور تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اسی طرح آیت کریمہ اور سورۃ الشمس اور جو بھی آدمی سے ہو سکے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے حالات کو بہتر فرمائیں. تو الحمدللہ بڑی جہاں خوشی ہوتی ہے بعض باتوں سے، تو یقیناً بعض باتیں ایسی بھی سامنے آتی ہیں جن سے رنج و غم کی کیفیات سامنے آتی ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت ہر ایک کی دل جوئی کریں، لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دل جوڑنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے جو لوگ انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، کوشش کریں کہ ہم ان کی دل جوئی بھی کریں، ان کو صحیح راستہ بھی دکھلائیں. تو وہ کریں کیا؟ بعض لوگ جب اس قسم کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی شکایت کرنی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی تو ہماری تکلیفیں دور کرنے والے ہیں. ایسے موقع پر بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ ان تکالیف میں بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، ورنہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، ہونے والی چیز ہو کر رہے گی. لیکن اس موقع پر بھی آدمی کی توجہ اگر اللہ کی طرف ہو، بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کو جب تکلیف آتی ہے تو کسے پکارتا ہے، اور نعمتوں میں ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے. یہی دو حالتیں ایسی ہیں جس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے. دنیا کے اندر دو صحباب، دنیا میں سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ اگر مال و دولت ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے کام آتا ہے یا نہیں، اور جب مفلس ہوتا ہے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا کرتا ہے. تو دونوں حالتوں میں ہمیں مستهم البأساء والضراء، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی کا زمانہ ہو یا خدا نہ کرے بدحالی کا زمانہ ہو، دونوں زمانوں میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو یقیناً اس میں ہماری کامیابی. اللہ رب العزت نے جب بھی کسی پر عذاب بھیجا ہے، آزمائش کی ہے، تو یقیناً اس میں اچھے لوگ بھی، یعنی عذاب کی صورت میں آزمائش ہو یا جس شکل میں بھی ہو، بعض اوقات ایسے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں بات یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے. جہاں جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس میں نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ صاحب یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، یہ کیسے مر گیا، یہ زلزلے کا شکار کیسے ہو گیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حیرت کی بات ہو. جب عذاب آتا ہے اللہ کا تو وہ عمومی معاملات پر آتا ہے، اور اس میں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی نیت کے مطابق معاملے کریں گے. جو جیسا آدمی تھا اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ اگر سب کے ساتھ ہم پس گئے تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نیتوں کے حالوں کو جانتے ہیں. اب یوں اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، ایک آدمی گھر سے نکلا چوری اور ڈاکہ مارنے کے لیے، تو دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. اگر بالفرض دونوں کسی حادثے کا شکار ہو گئے، مثلا خدا نہ کرے ایک ہی بس میں جا رہے تھے، وہ بس دھماکے کا شکار ہو گئی، یا خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں مر گئے، تو یقیناً دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. یہ بظاہر دنیاوی معاملہ تو ایک جیسا ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایک دھماکے میں ختم ہو گئے، دونوں ایک جگہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، لیکن انجام کے اعتبار سے اصل چیز کہ انجام کیا ہوگا. تو جو آدمی نماز پڑھنے کی نیت سے نکلا یقیناً اس کا انجام اچھا ہوگا، اور جو شخص ڈاکہ مارنے کی نیت سے یا کسی کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے یقیناً اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ معاملات جو کچھ بھی ہوں ہمارا رجوع اللہ کی طرف رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دونوں حالتوں میں صابر و شاکر رہیں. نعمتیں آئیں اللہ کا شکر ادا کریں، نعمتیں نہ ہوں اگر حالات کی تنگی کا شکار ہوں صبر کریں، اللہ سے مانگے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں. تو ایک تو یہ کہ اس ملک کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسری فرقہ واریت عصبیت، اس سے ہم جتنا جس حد تک ہو سکے گریز کرنا چاہیے. ابھی گزشتہ ہفتے سے پیوستہ ہفتہ الحمدللہ اس موضوع پر یہاں تفصیلی بیان بھی ہو گیا. اس سلسلے میں ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت البرکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے وہ بھی تقسیم ہوئی کتابچہ، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اپنے آپ کو عصبیت سے دور رکھیں، فرقہ واریت سے دور رکھیں، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہو، چاہے وہ زبان اور وطن کے اعتبار سے ہو. ہم سب الحمدللہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک کتاب یعنی قرآن مجید پر ہم یقین رکھنے والے ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں. تو یقیناً اختلاف تو ہو سکتا ہے. ارے بھائی، گھر میں چار بھائی ہوتے ہیں تو چاروں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر آپس کی محبتیں قائم رہنی چاہیے. اگر فروعی اختلافات ہوں تو اصل تو اصول ہے. اب دیکھیے، چاہے جتنے بھی مسلک والے ہیں، پانچ وقت کی نماز فرض ہے، سبھی مانتے ہیں کہ فرض ہے، سب اللہ رب العزت کے قادر مطلق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر سب یقین رکھتے ہیں، مرنے پر سب یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، تو بنیادی اصولوں میں تو سب کے سب ایک ہی ہیں. اب اس میں طریقہ نماز میں اختلاف ہے، وضو کے طریقے میں اختلاف ہے، یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ فروعی اختلافات ہیں. ان کو ایسا اختلاف نہ بنایا جائے کہ جو ایمان اور کفر کا اختلاف ہو جائے، بلکہ بعض اختلافات تو محض اس درجے کے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کس کے نزدیک افضل ہے. فلاں بزرگ کے نزدیک یہ طریقہ افضل ہے، فلاں کے نزدیک یہ افضل ہے، ہیں دونوں صحیح. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب وہ جائز ہوتی ہیں. اب مثلا دور مت جائیے، رفع دین ہی کا مسئلہ ہے، دونوں احادیث سے ثابت ہے، کسی کے نزدیک رفع دین کرنا بہتر اور افضل عمل ہے، اور کسی کے نزدیک نہ کرنا افضل عمل ہے، ہیں دونوں جائز. جو کر رہا ہے اس کو بھی برا نہیں سمجھتے، جو نہیں کر رہا اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے. اب اس بات کو لے کر آدمی ایمان اور کفر کا مسئلہ کھڑا کر دے کہ صاحب تم تو رفع دین نہیں کرتے، اسے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، اس قسم کی گفتگو شروع کرتے تو یہ جائز نہیں ہونا. یہ چاہیے کہ اگر اب دیکھیے، الحمدللہ یہ ہمارے یہاں اصل میں دل بڑے چھوٹے، ورنہ حرم شریف میں جب آدمی جاتا ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں، اور کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی بغیر رفع دین کے کرتا ہے، کچھ ہاتھ آپ یہاں باندھے ہوئے دیکھیں گے، کوئی اپنا یہاں ہاتھ باندھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی کسی سے الجھتا نہیں، کسی سے کبھی جھگڑا نہیں کرتا ہے، تو نماز جو ہے وہ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھی. لیکن ہمارے یہاں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اختلاف کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اور تلواریں اور چھریاں تک نکل آتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے ان باتوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. بعض اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. آپ دیکھیے، کم از کم 1000 سال ایسے گزرے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہی قوانین ڈھلے ہوئے تھے. آج بھی جو فقہ نافذ ہے، اگر کہیں نافذ کی جائے تو عملاً جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے متعلق ائمہ اکرام، یعنی بڑے بڑے قاضی رہے ہیں اور ہمیشہ جو ہے عدل و انصاف کیا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے مسلک کے مطابق کہیں پر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ حرم شریف میں چاروں ائمہ کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ چار مسلح ہوتے تھے، لیکن بعد میں پھر سعودی حکومت نے ان چاروں کو ختم کر کے صرف ایک کو قائم کر دیا کہ بھئی سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، تاکہ مسلمانوں میں اختلاف کی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. بے شک اختلاف ہو، لیکن وہ اختلاف ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم دیکھیں تو کہے کہ صاحب یہ تو آپس میں ایسا اختلاف رکھتے ہیں. حالانکہ اصول سب کے نزدیک ایک ہی ہے، اور اصل چیزیں اصولی ہیں، اصول جو ہیں اور قواعد و ضوابط وہ ایک ہی ہیں. البتہ فروع اختلافات ہوتے ہیں، تو فروع اختلاف میں کوئی حرج کی بھائی، اگر کوئی ایک آدمی اسٹیشن پہنچنا چاہتا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی روڈ سے جاؤں صدر سے ہوتا ہوا، کوئی آدمی کہتا ہے میں اسٹیڈیم کے پیچھے سے ہوتے ہوئے شاہراہ فیصل سے جو ہے وہ وہاں پہنچوں، اور کوئی آدمی کو اگر کوئی اور راستہ معلوم ہے وہاں سے پہنچنا چاہتا ہے، لیکن جانا اسٹیشن ہی چاہ رہے ہیں سب کے سب، تو یہ اختلاف ایسا اختلاف نہیں کہ جس کی بنا پر کوئی آدمی جو ہے وہ گولی جو پستول نکال کے لے آئے کہ صاحب تم نے اس راستے کو چھوڑ کے یہ راستہ کیوں اختیار کیا. تو اس لیے ان باتوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، اور شیطان ہمیشہ انسان کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. یہ آج سے نہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے اختلافات پیدا ہوتے رہے، یعنی کہیں جو ہے وہ قبیلوں اور زبان کے اعتبار سے، کہ صاحب یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یا یہ انصار ہے، یہ مہاجر ہے. یہ اختلافات اس زمانے میں بھی رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ دعوہا، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، فإنها منتنۃ، اس لیے کہ یہ بدبودار چیز ہے، اس کو مت لو. اور فرمایا کہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، اس لیے ایسے اختلافات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. خدا نہ کرے اگر کوئی آپ کو زبردستی اس اختلاف میں لانے کی کوشش کرے، آپ سیدھی سی بات کہتے ہو، دیکھو بھائی میں عالم تو ہوں نہیں، زیادہ میں بحث مباحثے میں پڑتا نہیں. اگر آپ کو بحث مباحثہ کرنا ہے تو آپ کسی عالم کے پاس جائیے اور اس سے بات جا کر پوچھیے، اور چاہے تو اس سے بحث کرنا چاہیں تو بحث کریں. لیکن مجھے چونکہ علم نہیں ہے بھائی، نہ تمہارا اتنا علم ہے کہ میں سمجھوں کہ تم بھی عالم دین ہو. کوئی بعض لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی تیاریاں پوری کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر وہ دوسرے آدمی کو الجھاتے ہیں کہ صاحب دیکھو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حالانکہ بخاری پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن جاتا. آج کل آدمی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ چھوٹی کتابیں تو پڑھتا نہیں، اور بخاری یہ ایسے سمجھ لو کہ نورانی قاعدہ پڑھانی اور آدمی سمجھے کہ بھائی میں جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا. جب تک آدمی اپنے الفاظ حروف صحیح نہیں کرے گا، قرآن مجید کیسے صحیح ہوگا؟ تو اسی طریقے سے ہر آدمی جو ہے بخاری پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور بخاری پڑھ لے تو اس کی سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا. بعض لوگوں کو تو اس بخاری کے اندر ہی ایسی روایات ہیں کہ ایک دوسرے کی بظاہر اس میں جو ہے تضاد معلوم ہوتا ہے، ایک روایت سے کچھ معلوم ہوتا ہے، دوسری روایت سے کچھ، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے محض بخاری پڑھ کر آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم دین بن گیا ہوں. علماء کرام جو اہل ہوتے ہیں وہ صرف ایک بخاری کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ان کی نظر میں ساری احادیث ہوتی ہیں، اور وہ احادیث ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ بھی سامنے ہوتی ہے، اور پھر جا کر وہ ان میں ایسی اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس حدیث کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی جو ہے وہ حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن لذاتی ہی حسن لغیری، حدیث کی اقسام ہے. ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، ایک حدیث کو لے کر اس کو جھگڑا اور لڑائی کی بنیاد کھڑی کر دے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو ایسی بات اگر کوئی ہو تو سب سے بڑی بات یہی کہ کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ عالم نہیں ہوں اس لیے میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا. اکبر الہبادی نے جو کہا ہے، چاہیں تو اس کو وہ شعر سنا دیجیے کہ فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. اس لیے بھائی ہمارے اندر فالتو عقل نہیں، پہلے سے آدمی کے ایک تو اس بات کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگر ہم اس پر کاربند ہوں گے تو اختلافات کم سے کم ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں کا اہتمام کیجیے. قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کو صحیح پڑھنے کا اہتمام کریں، جتنا صحیح یاد ہے اس کو پڑھنے کی فکر کریں. بعض لوگ آدمی یہ سوچ کر کے صاحب پورا قرآن مجید میں نے پڑھنا ہے ایک مہینے میں، اب انہیں پڑھنا نہیں آتا، غلط سلط پڑھنا، تو ایسا نہ کریں. بلکہ جو صحیح حصہ یاد ہے، مثلا کچھ صورتیں یاد ہیں، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، اور کچھ صورتیں یاد ہیں یا آخری دس صورتیں یاد ہیں، تو آدمی انہیں صورتوں کو پڑھا کرے. اور جو صحیح نہیں آتی ان کو صحیح پڑھنے کی کسی سے کوشش کر لے، کہ کسی کو جو ہے کہہ دیا کرے میرا سن لیا کرو بھائی. تو اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں. آدمی کسی کے ساتھ وابستہ تو ہو جاتا ہے، سال ہر سال ان کے ساتھ رہتا ہے، اور شکل و صورت بھی جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، لباس بھی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کہ صاحب آپ آج نماز پڑھا دیجئے، تو پتہ چلا اسے تو کوئی صورت ہی نہیں آتی، یا اسے قرآن مجید ہی پڑھنا نہیں آتا. تو بڑی یعنی اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ دس سال ہو گئے فلاں بزرگ کی خدمت میں بھی جا رہے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا بھائی. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرو کہ اپنے عمل سے کسی کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنو. ایسی صورت میں خود تو تمہارا سامنے کردار آئے گا، لیکن جس بزرگ سے تم متعلق ہو وہ بھی خامخواہ بدنام ہوگی. اولاد اگر اچھے کام کرتی ہے ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، برے کام کرتی ہے سب کہتے ہیں اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس کی ماں بھی ایسی. اور ایسے ہی شاگردوں کا معاملہ بھی، اگر شاگرد اچھے نہیں ہوتے کہتے ہیں اس کے استاد ہی ایسا ہو. تو نہ اپنے استادوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرو بھائی، نہ اپنے شیخ کو بدنام کرو، اور نہ اپنے ماں باپ کو رسوا کرو، بلکہ کوشش کرو کہ تینوں ہماری وجہ سے خوش ہوں، استاد بھی خوش ہو، شیخ بھی خوش ہو، اور اسی طریقے سے ماں باپ بھی خوش ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کا روشن نام کرنے والی ہوں. اولاد ایسی ہو جس سے ماں باپ کا نام روشن ہو، شاگرد ایسے ہوں جس سے اساتذہ خوش ہوں، اور بعض اساتذہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ فخر کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جب تکمل فتح الملہم جو ہے وہ لکھی گئی اور اس کی تقریب دار العلوم کراچی میں منعقد ہوئی, تو ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب جو استاد ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھی اور مولانا رفیع عثمانی صاحب کے بھی, دونوں حضرات کے, لیکن اس موقع پر حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا اس میں فرمایا کہ لوگ تو اپنے استادوں پر فخر کرتے ہیں, میں اپنے شاگرد پہ فخر کرتا ہوں. لوگ اپنے استادوں پر فخر کرتے ہیں کہ بھئی میرا فلاں استاد ہے, فرمایا کہ میں اپنے شاگرد پہ فخر کرتا ہوں, اور ساتھ میں فرمایا کہ لوگ انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں, میں انہیں مجدد ملت کا خطاب دیتا ہوں کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو دین کی تجدید کرتے ہیں, جو دین میں خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس خرابی کو دور کرتے ہیں. جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان کے زمانے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں, الحمدللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو بالکل نتھار کے صاف طریقے پر پیش کر دیا, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, رسومات کیا ہیں, ایک ایک چیز واضح ہو گئی. آج الحمدللہ حضرت کے ملفوظات, حضرت کے مواعظ اور جو ہے وہ تقاریر آپ پڑھ لیجئے, کہیں نہ کہیں آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف, اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اور ہمارے زمانے میں یعنی بات یہ ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مجدد ہوں, لیکن جو اہل نظر ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں اس بات کو. تو میں یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا, حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری اس مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے, انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگ انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں لیکن میں انہیں مجدد ملت کا لقب دیتا ہوں کہ ملت کے مجدد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. بزرگان دین الحمدللہ ہر دور میں آئے ہیں, ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کا کام دیتے ہیں. تو بہرحال یہ دور ہے الحمدللہ چل رہا ہے. تو بہرحال ہم اپنے استادوں کو بدنام, بات اس پہ ہو رہی تھی کہ بعض استاد وہ ہیں جو اپنے شاگردوں میں فخر کرتے ہیں, شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استاد سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور پھر استاد ان پر فخر کرتے ہیں. تو اس پر میں نے یہ بات عرض کر دی. اسی طریقے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھی ہے کہ جہاں ہم آتے جاتے ہیں اپنی اصلاح کی خاطر, تو محض آنا جانا ہی نہ رکھیں, بلکہ تعلق تب قوی ہوتا ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع بھی کرتے رہیں, اصلاح طرف امور میں ان سے مشورے بھی لیتے رہیں, اور پھر جو وہ بات بتلائیں اس بات پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی. کوئی آدمی 50 سال سے آ جا رہا ہو صرف, لیکن اپنے حالات بتاتا اور نہ اصلاح طلب امور میں کوئی اصلاح طلب کرتا, ایسے آنا جانا چاہے 50 سال بھی ہو تو ٹھیک ہے, بات سن سن کے خود سے کچھ اصلاح کر لی تو کر لی, لیکن پورے طور پر پھر بھی اصلاح نہیں ہو پاتی. اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں. اسی طریقے سے ذکر و اذکار, اورات اور تسبیح جو بتائی جاتی ہیں, یہ تو اپنی جگہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے تصوف کو اس انداز میں پیش کیا کہ محض تصوف اس کا نام نہ رہے کہ آدمی تسبیح لے کے ہاتھ میں بیٹھ جائے, بس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو کہہ رہا ہے, صبح بھی تسبیح پڑھ رہا ہے, شام کو بھی تسبیح پڑھ رہا ہے, اور بظاہر دیکھنے میں جنید بغدادی اور شبلی نعمانی معلوم ہو رہا ہے, لیکن معاملات خراب, دکانداری کے اندر معاملات خراب, اولاد سے معاملات ٹھیک نہیں, اور اسی طریقے سے اپنے بڑوں سے معاملات ٹھیک نہیں, عام مسلمانوں سے اس کے معاملات ٹھیک نہیں, جھوٹ بولتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, موقع ملے تو رشوت لینے اور دینے میں بھی آسرا نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ یہ معاملات کا صحیح ہونا یہ بھی ضروری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ان کے ایک مجاز بیت تھے غالباً, وہ تشریف لائے, اپنے ساتھ چھوٹا بچے کو بھی لے کر آئے, تو باتوں ہی میں حضرت سے پوچھ لیا کہ بھئی اس بچے کے بارے میں, اس بچے کا آپ سفر کیا تو ٹکٹ لیا؟ تو کہا کہ ہاں میں نے اپنا بھی ٹکٹ لیا اور اس کا بھی ٹکٹ لیا, لیکن اس کا ٹکٹ آدھا لیا. فرمایا کہ اس کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ عمر میں تو یہ 12 سال سے بڑا ہے لیکن دیکھنے میں 12 سال سے چھوٹا لگتا ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لیا. حضرت بڑے سخت ناراض ہوئے. چنانچہ آپ فرماتے بھی ہیں کہ میں اس پر تو بہت زیادہ ناراض نہیں ہوتا، ہی نہیں ہوئے تو ناراضگی کی بات یہ کہ جو تسبیحات بتائی جائیں، جو ذکر بتایا جائے، تعلیم کیا جائے، آدمی اس کی پابندی نہ کرے تو ہے تو یہ بھی ناراضگی کی بات، لیکن فرمایا کہ میں اس پر زیادہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر معاملات کی خرابی سامنے آتی ہے تو ایسے شخص سے میں بہت ناراض ہوتا ہوں. چنانچہ فرمایا کہ بھائی اس کا ٹکٹ تو پورا لینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں چونکہ یہ چھوٹا نظر آتا ہے اس لیے میں نے ٹکٹ اس کا آدھا لیا، حالانکہ ٹکٹ پورا لینا چاہیے تھا اس لیے کہ 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگتا ہے. حضرت اسی وقت فرما دیا کہ بھائی تم جو ہے وہ اس لائق نہیں ہوں کہ تمہیں میں اپنا مجاز بیعت مقرر کروں، لہذا جو خلافت ہے وہ تم سے لے لی، سلب کی جاتی ہے، تم اس لائق نہیں ہو، تم کیا اصلاح کرو گے، اپنی تمہاری اپنی اصلاح نہیں ہوئی. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے آج ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اگر سامان زیادہ بھی ہے تو کسی طریقے سے جہاز میں چڑھاتے ہیں تاکہ سامان کسی طریقے سے وہ ہو جائے. ہاں ہو یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر 2-4 آدمی ساتھ ہیں اور اس صورت میں سامان بانٹ لیا جائے اور اس میں برابر آ جاتا تو ٹھیک، یا کوئی مجاز آدمی اس کو کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا تمہیں لے جانے کی اجازت، لیکن اپنی سی کوشش کر کے غلط طریقے اختیار کرنا یہ صحیح نہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے. تو معاملات کا درست ہونا یہ بھی صحیح ہے. اب آدمی آج کل سب تصوف صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی وہ ہاں جو کچھ پڑھنے کو بتا دو، بتانے والے نے بھی بتا دیا ہم صبح یہ پڑھ لو شام یہ پڑھ لو، اب سارے دن جھوٹ بول رہا ہے، سارے دن گھر کے لوگ گھر والوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اپنے جو بچوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، ان کے حقوق صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا. اب بتائیے خالی ذکر و اذکار کیا کریں گے؟ اس لیے ان باتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ذکر و اذکار جو بتائے جا رہے ہیں ان پر مواظبت بھی ہو، اس کے ساتھ دعا کا اہتمام بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر بھی ہو کہ جو لائق اصلاح امور ہیں ان میں آدمی کی اصلاح. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں مسنون دعائیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا ایسا راستہ متعین فرما دیا کہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما دی. صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، بازار جانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بار بار یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائیں اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم یہ یاد کر لیں. کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھنے کی دعائیں ان کو آتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گاڑی میں بیٹھنے کی دعا جن کو آتی ہے، کتنے لوگ ہیں اپنے گھر پر پہنچ جائیں بخیر عافیت تو دعا آتی ہو، یا گھر سے نکلنے کی دعا دعا پڑھ کر نکلتے ہوں، کتنے لوگ ہیں بتائیے؟ بہت کم لوگ. ضرورت اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس سلسلے میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی جو کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، وہ لے لی جائے. پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام دعائیں، تمام طریقے، جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں موجود. تو بات یہ ہے کہ جمع کرنے والوں نے بالکل جمع کر کے ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کر دیا ہے جیسے کوئی پکی پکائی روٹی پیش کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی اس کو نہ کھائیں اور پھر بھی جو ہے ہم بے قدری کریں تو یہ بڑی ناقدری کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے وہ عدیہ معصورہ کی شکل میں ایک بہت بڑا خزانہ عطا فرما دیا ہے، اور یقیناً یہ الہامی دعائیں ہیں. اگر ساری قوم مل کر بھی چاہتی کہ ہم خاص موقع کے لیے خاص دعائیں مرتب کر لیں تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے الفاظ ہمیں سکھلا دیے کہ یاد رکھیے کہ اس سے بڑھ کر بہتر الفاظ ہو نہیں سکتے. تو اس لیے ان دعاؤں کو یاد کریے، کوشش کیجیے. اسی طریقے سے اگر کسی کو وہ دعائیں یاد نہ ہوں تو کم از کم دعاؤں کا اہتمام کرے اپنی زبان میں، دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. آج عام طور پر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، سب عمل کر لیں گے، لیکن دعا کے لیے ہم اپنا وقت الگ سے مختص نہیں کرتے. یاد رکھیے دعا بھی ایک عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا مخل عبادت. اس لیے کوئی وقت ایسا ضرور نکالو جس میں بیٹھ کر اللہ تعالی سے باتیں کیا کرو. یہ دعا کرنا کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا ہے، چپکے چپکے باتیں کرنا ہے. یا اللہ مجھے بڑی پریشانی ہے، اپنے فضل سے دور کر دے، کون میری پریشانی دور کرے گا؟ یا اللہ تو ہی تو کرنے والا ہے. میں غالباً 1991 میں حج کے سفر پر تھا مینا میں، اور اس کے بعد عرفات کے میدان میں میں نے ایک صاحب کو دیکھا, پنجابی زبان کے کہتے ہو, اللہ تعالی سے جو مانگنے کا انداز تھا, بس میں کیا بتاؤں, اتنے عمدہ طریقے سے مانگ رہے تھے, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالی سے ایسے کر رہے تھے جیسے کسی اپنے بہت ہی محبت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف آ گئی, یہ کیسے دور ہوگی, یا اللہ تو ہی تو کرنے والا ہے, اپنی زبان میں وہ بس مستقل لگے ہوئے تھے. میں نے انہیں منا میں بھی دیکھا, پھر عرفات تقریباً چونکہ ہمارے خیمے ایک ہی جگہ تھے تو میں باقاعدہ کوشش کرتا تھا کہ ان کے قریب ہی کہیں جا کے بیٹھتا ہوں, سادہ سے کوئی عام سا آدمی تھا, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا مانگنے کا ایک خاص انداز عطا فرمایا تھا, یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو بھی عطا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں رکھا کرو, اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو, اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو سامنے رکھ کر دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے الجھا دیجیے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہو ہانڈی کی تو وہ بھی اللہ سے مانگو, اگر جوتے میں تسمہ نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ چاہے جس کے ذریعے سے دیں لیکن تم مانگو اللہ سے, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائیں گے غیب سے. تو یہ دعا مانگنے کا کوئی وقت نکالو, رات دن میں صبح و شام کم از کم دو وقت تو ہم ضرور ہونے چاہیے کہ اللہ سے ہم مانگیں. مثلا ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے, ابھی نماز میں 15 منٹ باقی ہیں, اب آ کے بیٹھ گئے, دعا میں لگ جاؤ, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دو. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے لیکن دعا کے آداب میں سے ہے. کوئی آدمی اگر نہیں مانگے ہاتھ اٹھا کے تو اس پر اعتراض مت کیجیے, اعتراض کی بات نہیں ہے, صرف آداب میں سے ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کے مانگ لو تو یہ اور زیادہ اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے, کیونکہ فقیر کا کام ہے ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ مانگ کر دعا مانگتا ہے. کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے دوسرے کے آگے, دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا ذلت کی علامت, اللہ کے سامنے ہمارے لیے اس سے بڑی عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے آگے اپنے پیشانی بھی رکھیں, اپنی ناک بھی رکھیں, اپنے گھٹنے بھی ٹیکیں, اپنے ہاتھ بھی ٹیکیں, اللہ سے آگے ہاتھ بھی پھیلائیں. یہ کامل مانگنے والے کی نشانی, تو اللہ سے مانگیں, 15 جو منٹ رہ گئے اس میں دعا میں مشغول ہو جائیں. میں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں, نماز سے فارغ ہو گئے تو باتوں میں مشغول ہو گئے, نماز سے پہلے آ گئے تب بھی یہ کہ باتوں میں لگ گئے. ہونا یہ چاہیے, تو دین کی کوئی بات ہو تب تو کوئی حرج کی بات نہیں, دین کا کوئی مسئلہ کسی نے پوچھ لیا آپ مسئلہ بتا رہے ہیں تب کوئی حرج نہیں, لیکن صرف دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے کہ آج فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, اس پہ تبصرے ہو رہے, میرے خیال تو فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا, تو یہ تبصرے کرنا مسجد میں آ کر یہ مناسب نہیں ہے. یہاں تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, آئے جب اللہ کے دربار میں ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میزبان تو ہماری طرف متوجہ ہو اور مہمان جو ہے کہیں اور دیکھ رہے ہوں. اس لیے اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو, اور اللہ نے قرآن مجید فرمایا بھی وان المساجد للہ, مسجد اللہ کے لیے ہیں, فلا تدعوا مع اللہ احدا, اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. اسی لیے اس مسجد میں مانگنا منع ہے, مسجد میں مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی مت کیجیے, مسجد میں مت دیجیے. ہم عام طور پر یہاں پر یہ بات کہتے رہتے ہیں, سوال کرنا تو ویسے ہی منع ہے, لیکن انفرادی طور پر جو لوگ اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں اس مانگنے کی تو بالکل یہ ممانعت ہے مسجد. ہاں اگر اجتماعی اعتبار سے مسجد میں سوال کیا جاتا ہے کہ مثلا مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے اور بعض جیسے متاثرین ہیں آج کل ان کے لیے, یا اسی طرح مساجد اور مدارس کے لیے, یہ چونکہ کسی کی ذات کا کام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے متعلق ہیں یہ ساری چیزیں, ان کی صلاح و فلاح میں یہ پیسہ خرچ ہو گیا ہے, اس لیے اس قسم کے جو مانگنا ہے یہ مانگنے میں داخل نہیں, لیکن اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ جائز نہیں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. فرمایا ان المساجد للہ, بے شک مسجدیں جو ہیں اللہ کے لیے, فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تو اس لیے نمازیوں کو بھی چاہیے ایک تو مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. مجھے پتا چلا کہ ہماری مسجد میں بعض باقاعدہ ایسے مانگنے والے آتے ہیں, کچھ نمازیوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ہم بڑی دور سے آتے ہیں, کوئی نظم آباد سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کہا کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہم نے کسی ایک دن ان کی مدد کر دی, اور مدد ایسی کر دی کہ کسی کو آٹے کا تھیلا دلا دیا, کچھ دے دیا, بس انہوں نے ہمیں دیکھ لیا, اب ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا. ایک آدمی پیچھے آگے بیٹھ جاتا ہے, ایک سامنے بیٹھ جاتا ہے, اور چل رہے ہیں تو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ بھائی جہاں موقع ملا اس پکڑ لیتے ہیں کہ جی وہ ہماری یہ ضرورت ہے, کوئی 5,000 مانگ رہا, کوئی 3,000 مانگ رہا, ایسے لوگوں کو تو بس معذرت ہی کر لے تو اچھا ہے, اچھے الفاظ میں, کیونکہ انہوں نے تو اس کو باقاعدہ پیشہ بنا رکھا ہے. مانگنا صرف ان کے لیے جائز ہے جن کے گھر میں اتنا بھی نہ ہو کہ وہ ایک وقت کھانا کھا سکیں, یا مقروض ہوں اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں اور قرض دار تنگ کر رہے ہیں، یا دیت کا معاملہ ہو اور اس پر کوئی دیت، مثلا اسلامی اگر حکومت ہوتی ہے تو ایک آدمی کی مثلا دیت جو ہے وہ 10 اونٹ ہے مثلا، یا اس کی قیمت مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہے، یقیناً ایک آدمی 10 لاکھ روپے کہاں سے لائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی قوم سے، برادری سے مانگے، وہ بھی نہ دے سکے تو پھر امت مسلمہ سے مانگے کہ بھئی یہ دیت کی رقم دے دی جائے تاکہ میں جو ہے وہ دے دوں. اس اعتبار سے یعنی بعض ضرورتیں ہیں جن کے تحت مانگا جا سکتا ہے، ورنہ انفرادی طور پر اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، مانگنا یہ جائز نہیں ہے، خاص طور پہ مسجد میں. تو اس لیے ایک تو حوصلہ افزائی اس سلسلے میں نہیں کرنی چاہیے اور مانگنے والوں کو بھی بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑی ذلت کی بات ہے، قیامت کے دن مانگنے والے جب آئیں گے اللہ کے سامنے، اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گویا انہوں نے اپنی عزت، اپنی آبرو چونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ختم کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی جب ان کو اٹھائیں گے اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کے چہرے پر عزت اور آبرو کا کوئی نام و نشان ہوگا نہیں، ان کے چہروں پر گوشت ہی نہیں ہوگا. آپ سوچیں، چہرے کا پانی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے چہرے پر بڑا پانی ہے، بڑی رونق، اور بعض لوگوں کے چہروں پر نحوست برس رہی ہوتی، کہتے ہیں بڑی ذلت. تو بعض لوگ جو ہیں وہ ہم وقت لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، نتیجتاً ان کے چہرے پر ذلت ہوتی. تو بہرحال اصل موضوع یہ نہیں ہے اس وقت، اصل جو بات یہ کہ اللہ کے آگے مانگیے، ہاتھ پھیلائیے، اللہ سے دعائیں کیجئے، کوئی وقت خاص کر لیں. اسی طرح رات کو تنہائی میں اگر آنکھ کھل جائے، بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کر وضو کریں یا جو ہے وہ تہجد پڑھیں، تو بے شک اگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اب آنکھ کھل گئی ہے، کروٹیں بدل رہا ہو، تو اپنے وقت کو ضائع مت کرو، یا تو اٹھ کر بیٹھ جاؤ یا لیٹے لیٹے اللہ سے مناجات کرنا شروع کر دو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو. یا اللہ آپ نے فضل سے، اس وقت چونکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا اس لیے ریا سے بھی یہ چیز بعید ہوتی، ریا کاری بھی آدمی کی نہیں ہوتی. بس خاموشی سے اللہ سے مانگتے رہو، اپنے گھر کے لیے خیر مانگو، اپنے بچوں کے لیے خیر مانگو، ملک و قوم کے لیے مانگو، اپنی آخرت کے اچھے ہونے کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے اعمال صالحہ کی دعا مانگو، خیر کی دعا مانگتے رہو. تو بہرحال اس سے امر کی طرف بھی توجہ دلانا مقصود ہے کہ ذکر و اذکار پر مواظبت، اپنے احوال کی اطلاع، اسی طرح دعا ادعیہ معصورہ جو ہیں ان کی مواظبت اور ان کو پڑھنے کا اہتمام، اور پھر کوئی خاص وقت نکال کر دعا مانگنے کا اہتمام خاص طور پر. آج ہمارے یہاں رسمی دعا مانگی نہیں جاتی، پڑھی جاتی. جو مانگ رہا ہوتا اصل مانگ نہیں رہا ہوتا، پڑھ رہا ہوتا، بس چند دعائیں ہماری زبان پر ہوتی ہیں، وہ ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے اس کو نکال دیا اور اس کے بعد ہاتھ کر لیا. اور اگر کسی نے یہ رسمی کارروائی نہیں کی تو اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں، بعض موقع پر اگر نہ کرے. یاد رکھیے کہ دعا اصل میں مانگنے کا نام ہے، اللہ سے مانگیے، خالی رٹے رٹائے جملے کہہ دینے کا نام نہیں ہے. اور جب دعا آدمی مانگے اس کا تاثر اس کے چہرے پر ہو، جس طرح آدمی لجا کر اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر رونی شکل بنا کر اللہ سے مانگے، تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں آج ہم میں آ گئیں اللہ ان کو دور فرما دے، اور دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میں نے پہلے بھی یہ باتیں عرض کی، آج بھی میں نے اسی لیے بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ شاید پہلے عرض کی ہو تو کوئی شخص موجود نہ ہو، آج اس کے کان میں کوئی بات پڑ جائے اور کسی کی جو ہے وہ ہدایت کا سبب بن جائے. اس لیے ایسے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے جس سے عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے ہمارے کسی عمل سے، کسی قول سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. خاص طور پر جب دیندار آدمی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ عام لوگوں کے لیے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے بنسبت عام لوگوں. مثال کے طور پر میں عرض کر دوں کہ مثلا اب قتل ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، کوئی عالم دین جاں بحق ہو گیا، اب یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم جذباتیت سے قطع نظر، بردباری، حلم، صبر اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، بجائے اس کے ہم نے یہ کیا صاحب جذبات میں آ گئے، غصے میں ہم نے ڈنڈے اٹھا لیے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، کسی کو پتھر مار دیا، بتائیے اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا. جو ظلم کسی اور نے کیا وہ تو کیا، لیکن تم نے جو ظلم کیا اب تو تم ظالم ہو گئے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کرے کوئی بھرے کوئی، اول تو از خود کوئی آدمی انتقام نہیں لے سکتا، بدلہ نہیں لے سکتا، یہ کام حکومت کا ہے. اس لیے از خود جو ہے وہ جذباتیت سے ہو کر کسی کے گھر کو توڑ دیا، کسی کی عبادت خانے پر حملہ کر دیا، کسی کی مسجد کو جلا دیا، نمازیوں کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بڑے ظلم کے کام، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ جذباتیت اچھی چیز نہیں ہے، صبر اور تحمل سے کام لو۔ اگر تم نے صبر سے کام لیا، اپنا اجر بھی ضائع کر دیا، اپنا اجر بھی ضائع کر دیا، کھو دیا۔ اس لیے ایسے موقعوں پر خاص طور پر میں نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کو دیکھا، ابھی حال ہی میں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے بیٹے کو جب وہ نماز جمعہ پڑھا کر رکشے میں آ رہے تھے تو ظالموں نے، کس نے کیا، ان کو شہید کر دیا۔ کراچی کے بھی اس میں کوئی صاحب تھے اور خود بھی وہ مفتی تھے، ماشاء اللہ بڑے قابل آدمی تھے، انہیں شہید کر دیا۔ پورا فیصل آباد کی بات ہے، پورا فیصل آباد ان کی نماز جنازہ میں شریک، ان کے والد نے بڑے حوصلے سے کام لیا اور ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا کہ جو صبر سے ہٹ کر ہو، اور لوگوں کا یہ بات کہی کہ دیکھو بھائی، اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو تو تم کسی ایک شخص کی طرف بھی انگلی بھی نہیں کرو گے، اشارہ بھی نہیں کرو گے، کسی کی گاڑی نہیں توڑو گے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرو گے کہ جس سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا کام نہیں کرو گے اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو۔ لہذا اب نماز جنازہ ہو چکی، لوگوں کا خیال تھا جی احتجاج کریں، سیدھے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، بس اس پر صبر کرو اور اللہ رب العزت کی طرف سے انتظار کرو۔ انا للہ پڑھو، یقیناً دکھ کی بات ہوتی ہے، اس دکھ کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں پڑھنا چاہیے، صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جذبات کی چلا دیا، لوگوں کی دکانیں بند کرا دیں، اب بتائیے ایک شخص کی وجہ سے، چاہے وہ ہمارے لیے کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، ہم نہ جانے کتنے گھروں کے چولہے بجھا دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ ان ظالموں نے تو ایک دو آدمیوں کو شہید کیا، اور یہاں ہم نہ جانے کتنوں کو شہید کر دیتے ہیں اس کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ تو مہربانی کر کے، یقیناً آپ حضرات ماشاءاللہ نمازی ہماری مسجد کے یہاں تشریف لاتے ہیں، سوجھ بوجھ کے حامل ہیں، لیکن اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ یقیناً وہ اس قسم کے کام کرتے بھی نہیں، لیکن اصل یہ پیداوار جہالت، جہاں جہالت ہوگی، لیکن بعض اوقات پڑھے لکھے بھی اس جذبات میں بہہ جاتے ہیں، تو اس موقع پر بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور سمجھداری کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی ماوا و ملجا نہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے رب کائنات، اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، پورے ملک پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ، قتل و غارت گری کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، بد امنی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ، ملک کو استحکام عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری ملت کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، جو لوگ افراتفری پھیلا رہے ہیں، سازشوں کے ذریعے سے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اے اللہ، جو بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، یا اللہ، اول انہیں ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، اے اللہ، انہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دیجئے۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا اللہ، لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیجئے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ اس زمانے میں جتنے شرور ہیں، جتنے فتنے ہیں، یا اللہ، آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان فتنوں سے، ہماری اولاد کو، ہمارے متعلقین کو، ان ظاہری باطنی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، جان کی اور مال کی حفاظت فرمائیے، ہمارے محلوں کی اور علاقوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، شرری اور فتنہ انگیز لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کے تعصب سے پاک فرما دیجئے، ہر قسم کے تعصب سے ہم کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ، کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے، دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما۔ اے اللہ، کافروں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ فرما، یہود و نصارہ کے سامنے یا اللہ ہمیں شرمندہ نہ فرما۔ یا اللہ، اے اللہ، ہماری دستگیری فرمائیے، اپنی مضبوط اے اللہ پناہ میں ہمیں لے لیجئے، مضبوط طاقت میں ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ، دستگیری فرمائیے۔ یا اللہ، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے آنے والے ہیں، آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان کو درست فرما دیجئے، یا اللہ ملک کے حالات کو درست فرما دیجئے، اے اللہ ملک کے حالات کو درست فرما دیجئے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرما دیجئے، سوجھ بوجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسی طرح ہمارے عوام کو بھی سوجھ بوجھ عطا فرما دیجئے، سمجھ عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ اسی طریقے سے ہماری میڈیا کو، ہمارے اے اللہ جو میڈیا ہیں وہاں ان کو بھی سمجھ عطا فرما دیجئے کہ ایسی خبروں سے جس سے اشتعال پیدا ہوتا ہو، جس سے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پھیلتا ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی ہدایت عطا فرما کہ ایسی خبریں نشر نہ کریں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمارے ملک کو ابتلا سے، آزمائشوں سے دوچار نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ یہاں پر جو ہے استحکام عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہاں پر مختلف زبانوں کے رہنے والے رہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو آپس میں محبتیں عطا فرما دیجئے، باہم اخلاص کی دولت عطا فرما دیجئے، باہم شیر و شکر فرما دیجئے. اے اللہ جو دشمن آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی تو ہدایت عطا فرما دے، انہیں بھی سمجھ عطا فرما دے، اور اگر سمجھ اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں بھی یا اللہ عبرت کا نمونہ بنا دے. یا اللہ تو ہی کافی ہو جاؤ ہماری طرف سے، اے اللہ ان کے لیے آپ ہی کافی ہو جائیے، ہمیں غیروں کا محتاج نہ بنا، اپنی ذات کسی و کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. یا اللہ قرآن مجید جو تیری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق ادا فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما. یا اللہ صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق ادا فرما، جو کمی کوتاہی ہے اسے دور کرنے کی توفیق ادا فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، احوال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، اقوال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، حالات کی بھی اصلاح فرما دیجئے، معاش کی بھی اصلاح فرما دیجئے، معاشرت کی بھی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ اپنا فضل فرما اور کرم کے معاملے فرما. یا اللہ جو نوجوان، اے اللہ بوڑھے، بچے، بچیاں دین پر چلنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے. اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، اے اللہ راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے، محلے والوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. یا حافظ یا ناصر یا معین، یا حافظ یا ناصر یا معین، یا حافظ یا ناصر یا معین. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما لے، جو مانگنے سے رہ گئیں یا اللہ اپنے فضل سے وہ بھی قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے جو بھائی بہن، اے اللہ جو ہمارے بچے قسم و پرسی کی حالت میں ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، بے چھت کے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما. اور جو لوگ مدد فرما رہے ہیں انہیں اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، اے اللہ خوب عطا فرما. یا اللہ ان کو خزانہ غیب سے عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں خوب عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، جلد از جلد ان کے مصائب کے دن ختم کر کے اپنے گھروں کی واپسی یا اللہ ان کو نصیب فرما، اپنے گھروں کا اطمینان نصیب فرما، اپنے گھروں کا سکھ اور چین عطا فرما. اور یا اللہ ہم جو آج اپنے گھروں میں سکھ اور چین اور آرام سے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ مشکل حالات اور مشکل گھڑیاں ہمیں نہ دکھا. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم میں اتنی طاقت اور سہار نہیں ہے، ہم میں اتنا تحمل نہیں ہے. آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر آزمائش سے، ہر ابتلا سے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم آپ سے عافیت دارین مانگتے ہیں، اے اللہ عافیت طلب کرتے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہم تک پہنچا ہے کہ تمہارا رب عافیت طلب کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا تم عافیت مانگا کرو، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم عافیت دارین آپ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دیجئے، جب تک زندگی ہو اے اللہ دین پر استقامت کے ساتھ زندگی ہو، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو خاتمہ ایمان پر ہو، اپنی ذات کسی کسی کا محتاج نہ ہو، زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔